ایران اور گروپ پانچ جمع ایک ایٹمی مذاکرات ماہرین کے دو روزہ مذاکرات نیو یارک میں اختتام کو پہنچے۔ شام میں دہشت گردوں کے خلاف فوج کی مسلسل کامیابی اور دمشق کے خلاف بیرونی طاقتوں کی سازش۔ ہندوستان کا پارلیمانی الیکشن، نریندر مودی کو بنارس میں جلسے کی اجازت نہ ملنے پر بی جے پی اراکین کا ہنگامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ لیجیے اب آپ خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ نیو یارک میں ایران اور پانچ جماعت گروپ کے درمیان ماہرین کا دو روزہ اجلاس بدھ کی شام اپنے اختتام کو پہنچا۔
ایران اور گروپ پانچ جمع ایک کے ماہرین کی دو روزہ نشست میں، جو ویانا میں مذاکرات کے نئے مرحلے سے قبل انجام پائی، ایک دوسرے کے نظریات اور موقف کا جائزہ لیا گیا۔ اس نشست میں اسلامی جمہوریہ ایران کے وفد کے سربراہ حمید بعیدی نژاد کی معاونت ایٹمی انرجی کے ادارے کے ماہرین نے کی، جبکہ پانچ جمع ایک گروپ کی قیادت یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کی انچارج کیتھرین ایشٹن کے معاون خصوصی اسٹیفن کلیمنٹ نے کی۔ نیو یارک میں انجام پانے والی اس نشست کے اختتام پر یورپی یونین اور ایرانی وفد نے ایٹمی پروگرام پر ہونے والی بات چیت کو مفید اور تعمیری بتایا۔ ادھر مذاکراتی عمل کو جاری رکھنے اور 6 ماہ کے اندر کسی جامع سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے جیسے جیسے 20 جولائی کی تاریخ قریب آتی جا رہی ہے، صہیونی حلقوں میں پائی جانے والی بے چینی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور انہوں نے اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے عمل کو تیز تر کر دیا ہے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کی مشیر سوزین رائس کے مقبوضہ فلسطین کے دورے اور صہیونی حکومت کے وزیر اعظم سے صلاح و مشورے کو اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ امریکی ایوان نمائندگان میں موجود صہیونی لابی بھی ایک دم فعال ہو گئی ہے، اور ایک ایسے بل کی منظوری کی تیاریاں کی جا رہی ہیں جس کی روح سے اوباما کی حکومت اس بات کی پابند ہوگی کہ ایران کے ساتھ ایٹمی معاملے پر ہونے والے مذاکرات کی مکمل اور تفصیلی رپورٹ کانگریس کو پیش کرے۔ اس نئے بل کی منظوری کی صورت میں صدر باراک اوباما مجبور ہوں گے کہ وہ ایران کے ساتھ عارضی سمجھوتے اور ایٹمی پروگرام کے بارے میں فوری طور پر کانگریس کو آگاہ کریں۔ ایران اور پانچ جمع ایک کے درمیان ایک جامع اور حتمی سمجھوتے کا ایجنڈا تیار کرنے کے مقصد سے ویانا میں مذاکرات کا نیا مرحلہ عنقریب شروع ہونے جا رہا ہے۔ مذاکرات کے اس نئے مرحلے میں پابندیوں کی جگہ شفاف سازی اور اس کے ذیل میں اعتماد سازی کا موضوع بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ البتہ مذاکرات کے حوالے سے ایک بات مسلمہ ہے کہ جامع سمجھوتے کے عمل میں ایران کی مذاکراتی ٹیم نے اپنے پیش نظر اہداف کو مشخص اور واضح کر دیا ہے۔ ایک بامقصد سمجھوتے کے تحت حسب ضرورت یورینیم کی افزودگی، ایٹمی ٹیکنالوجی سے متعلق تمام موضوعات پر تحقیقات کا عمل جاری رکھنے، ایک معینہ وقت میں تمام پابندیوں کے اٹھائے جانے، اور یہ کہ دفاعی امور، میزائلی پروگرام کے بارے میں یا عراق کے بھاری پانی کے کارخانے کو ہلکے پانی کے ری ایکٹر میں تبدیل کرنے کے موضوع پر کبھی بھی اور کسی قسم کی بات چیت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ایسے جملہ امور ہیں کہ جنہیں ایران نے مذاکراتی عمل میں ریڈ لائن کے طور پر پیش کیا ہے، لہٰذا مذاکرات کی کامیابی کی شرط سیاسی عزم و ارادہ ضرور ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مقابل فریق ایک حتمی اور پائیدار حل پر، کہ جسے دونوں فریق راہ حل سمجھیں، یقین رکھتا ہے یا نہیں۔
ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے ڈپٹی کمانڈر بریگیڈیئر جنرل علی رضا تنگ سری نے بتایا ہے کہ خلیج فارس اور آبنائے ہرمز پوری طرح سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کنٹرول میں ہیں۔ سپاہ پاسداران کی بحریہ کے ڈپٹی کمانڈر نے خلیج فارس کے علاقے میں بیرونی طاقتوں کی موجودگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ علاقے سے باہر کی طاقتوں کی فوجیں ایران کی سمندری حدود میں تو کجا، ان علاقوں میں بھی نہیں جہاں تک اسلامی جمہوریہ ایران کا اثر ہے۔ سپاہ پاسداران کی بحریہ کے ڈپٹی کمانڈر نے کہا کہ خلیج فارس میں 12 میل کا علاقہ ایران کی ملکیت ہے، جبکہ 12 میل کا مزید علاقہ ایران کی زیر نگرانی ہے۔ سپاہ پاسداران کی بحریہ کے ڈپٹی کمانڈر تنگ سیری نے کہا کہ سپاہ پاسداران کی بحریہ نے سیمولیٹر بوٹیں تیار کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کی بوٹیں اب تک نہ تو ایران میں تھیں اور نہ ہی جنوبی ایشیا اور مغربی ایشیا کے ملکوں میں تھیں۔ انہوں نے سپاہ پاسداران کی بحریہ کے سربراہ کے حالیہ دورے عراق کے بارے میں بھی کہا کہ اس دورے میں عراقی بحریہ کے ساتھ تعاون کے سمجھوتے پر دستخط ہوئے ہیں۔ سپاہ پاسداران کے ڈپٹی کمانڈر نے قطر میں ہر 2 سال میں ایک بار فوجی ساز و سامان کی نمائش کے بارے میں کہا کہ آئندہ برسوں میں قطر کی نمائش میں اسلامی جمہوریہ ایران کے بھی تیار شدہ فوجی ساز و سامان فروخت ہونے لگیں گے۔ شام میں دہشت گردوں کے خلاف فوج کی مسلسل کامیابیوں کے ساتھ ہی شام کی حکومت اور عوام کے خلاف بیرونی طاقتوں کی ریش دوانیاں اور سازشیں بھی تیز ہو گئی ہیں۔
شام کے خلاف سازشوں اور ریشہ دوانیوں کے تحت مغربی حلقوں اور دہشت گردوں کی حامی بعض عرب اور علاقائی حکومتوں من جملہ سعودی عرب اور ترکی نے ایک بار پھر شامی حکومت اور فوج کے ذریعے مخالفین کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کا معاملہ اٹھایا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ شام کے خلاف الزامات کے تعلق سے جو راز فاش ہوئے ہیں اس سے شام کے عوام اور حکومت کے دشمنوں کی سازشیں عالمی رائے عامہ کے سامنے پہلے سے بھی زیادہ آشکارا ہو گئی ہیں۔ اس سلسلے میں برطانیہ کی ایک کمپنی نے انکشاف کیا ہے کہ قطر کے امیر نے درخواست کی تھی کہ شام کے وسطی شہر حمص میں کیمیائی حملے کا ڈرامہ رچایا جائے اور پھر اس کا ذمہ دار شامی حکومت کو ٹھہرایا جائے۔ برطانیہ کے انسانی حقوق کے مرکز نے برٹم ڈیفنس نامی ایک سیکیورٹی کمپنی کی ای میل رپورٹ کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس ای میل میں کہا گیا ہے کہ قطر حمص میں دہشت گردوں کے ذریعے کیمیائی حملے کرانے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ گزشتہ مارچ کے مہینے میں بھی یہ خبر آئی تھی کہ غوطہ شرقی کے کیمیائی حملے میں ترکی کا ہاتھ تھا، جس کی ذمہ داری شام کی حکومت اور فوج پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ان حالات میں اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب بشار جعفری نے مطالبہ کیا ہے کہ شام میں سرگرم دہشت گردوں کو بعض حکومتوں کی طرف سے دی جانے والی مالی اور اسلحہ جاتی امداد اور خاص طور پر انہیں کیمیائی ہتھیاروں کی فراہمی پر فوری طور پر روک لگائی جانی چاہیے۔ اقوام متحدہ میں شام کے نمائندے بشار جعفری نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں، جس میں دہشت گردوں کو کیمیائی ہتھیار فراہم نہ کیے جانے کے معاملے پر بات چیت ہو رہی تھی، کہا کہ بعض ممالک دہشت گردوں کو کیمیائی ہتھیار فراہم کر رہے ہیں، ان کو اس اقدام سے روکنے کی ضرورت ہے کیونکہ دہشت گردوں کو کیمیائی ہتھیاروں کی فراہمی پورے علاقے اور دنیا کی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایسی حالت میں ہے کہ سلامتی کونسل کے رکن ملکوں نے نہ فقط ان غیر قانونی اقدامات پر اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں، بلکہ سلامتی کونسل نے اس سلسلے میں ایک بین الاقوامی قرارداد پاس کرنے کے لیے شام کی درخواست کا بھی کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں شام کے نمائندے نے ایک بار پھر اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ شام چاہتا ہے کہ ایک ایسی قرارداد پاس کی جائے جس کے تحت شام میں دہشت گردوں کے ہاتھوں میں کیمیائی ہتھیار نہ پہنچ سکیں، سلامتی کونسل سے کہا کہ اس طرح کے قراردادوں پر عمل کر کے دہشت گردوں کے حامی ملکوں کا مواخذہ کرے۔
شام میں 2 دہشت گرد گروہوں کے درمیان ہونے والی شدید لڑائی میں دسیوں دہشت گرد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ العہد آن لائن کے مطابق جبہت النصرہ اور اس کے رقیب گروہ داعش کے مسلح دہشت گردوں کے درمیان جمعرات کے روز دیر الزور کے علاقے میں ہونے والی خونریز جھڑپوں میں 70 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ العہد کے مطابق شام کے مشرقی علاقے میں ہونے والی اس جھڑپ میں 100 سے زائد دہشت گرد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ حالیہ چند مہینے کے دوران مسلح دہشت گردوں کے درمیان 12 جھڑپوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جن میں بڑی تعداد میں دہشت گرد ایک دوسرے کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ مصدقہ اعداد و شمار کے مطابق القاعدہ اور سعودی حکومت سے وابستہ بدنام زمانہ دہشت گرد گروہ دولت الاسلامیہ فی العراق و شام یا داعش اور اسی طرح جبہت النصرہ کی آپسی جنگ اور خونریزی کے دوران متحاری فریقین نے ایک دوسرے کے 4,000 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ القاعدہ کے سرغنہ ایمن الظواہری نے گزشتہ ہفتے جبہت النصرہ کے کمانڈر ابو محمد کو شام میں برسر پیکار دیگر مسلح گروہوں کے خلاف فوری طور پر حملے بند کرنے کا حکم دیا تھا۔ ادھر ایک اطلاع کے مطابق حلب میں واقع کارٹن ہوٹل کی عمارت کے نیچے ایک سرنگ کو دھماکے سے اڑا دیا گیا، جس کے نتیجے میں متعدد عام شہری ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ شام کے صدر نے کہا کہ ان کی حکومت شام کے ہر خطے میں قومی آشتی کے عمل کی حمایت کرتی ہے۔ شام کے صدر بشار اسد نے دمشق کے مضافاتی علاقے کے عمائدین اور معروف شخصیات سے ملاقات میں، جنہوں نے قومی آشتی کے عمل کی حمایت کی ہے، کہا کہ ملک میں جنگ و خونریزی کو فوری طور پر بند کرانے کے لیے عوام میں پائی جانے والی شدید خواہش اور اس یقین کے پیش نظر کہ شام کا بحران بیرونی مداخلت سے حل نہیں ہوگا، ملک کے سبھی علاقوں میں وہ قومی آشتی کے عمل کی حمایت کرتے ہیں۔ شام کے صدر بشار اسد نے کہا کہ حکومت سمجھتی ہے کہ شام کا بحران صرف شامی عوام کی ہی کوششوں سے حل ہوگا، کیونکہ شام کے ہی عوام اپنے ملک کا بحران حل کرنے کی توانائی رکھتے ہیں۔ بشار اسد نے قومی آشتی کے عمل کو کامیاب بنانے کے لیے عمائدین کی تعمیری کوششوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی ادارے ملک کے عمائدین کی ان کوششوں کی بھرپور حمایت کریں گے۔ بنارس کی مقامی انتظامیہ نے بی جے پی کے لیڈر نریندر مودی کو جلسہ کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، جس پر بنارس اور دہلی میں بی جے پی کے کارکنوں نے ہنگامہ کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر بنارس میں جلسہ کرنے کی اجازت نہ ملنے پر بھارتی جنتا پارٹی یا بی جے پی کے کارکنوں میں سخت اشتعال پیدا ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ بی جے پی کے مشتعل کارکنوں نے بنارس یونیورسٹی کے سامنے جمع ہو کر الیکشن کمیشن کے خلاف نعرے لگائے۔ اس موقع پر کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے بڑی تعداد میں پولیس اہلکار تعینات تھے۔ نئی دہلی میں بھی بی جے پی کے کارکن سڑکوں پر نکل آئے اور بنارس کے مقامی انتظامیہ کے اس فیصلے کی مذمت میں نعرے لگائے۔ وزارت عظمیٰ کے لیے بی جے پی کے نامزد امیدوار نریندر مودی کو جمعرات کے روز بنارس میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرنا تھا، لیکن شہری انتظامیہ نے بعض سیکورٹی خدشات اور وجوہات کی بنا پر انہیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ کراچی کی ایک مقامی عدالت نے ایف بی آئی کے ایجنٹ کی ضمانت پر رہائی کا حکم دے دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ کے تفتیشی ادارے ایف بی آئی کے ایجنٹ کو کراچی سے اسلام آباد جاتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ حکام کے مطابق ایف بی آئی کے ایجنٹ کے سامان سے ایک میگزین اور چند گولیاں برآمد ہوئی تھیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کراچی ایئرپورٹ پر گرفتار کیے جانے والے امریکی شہری کے ایف بی آئی کا ایجنٹ ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس شخص کو سفارتی استثناء حاصل نہیں۔ ادھر امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان جن ساکی نے مذکورہ امریکی شہری کے ایف بی آئی کے ایجنٹ ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس کو امریکی سفارت خانے کے ایک عارضی ملازم کی حیثیت سے پاکستان میں تعینات کیا گیا ہے۔ جن ساکی نے کہا کہ پاکستانی حکام سے وہ قریبی رابطے میں ہیں اور انہیں امید ہے کہ جلد ہی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ واضح ہے کہ دہشت گردی کے خلاف نام نہاد عالمی جنگ کے بہانے امریکہ کے سینکڑوں خفیہ ایجنٹ پاکستان میں سرگرم عمل ہیں۔ بحرین میں آل خلیفہ حکومت کی سیکورٹی فورس کے اہلکاروں نے ایک بار پھر عام شہریوں کے خلاف بربریت کا مظاہرہ کیا ہے۔ پریس ٹی وی کے مطابق بحرینی سیکورٹی فورس کے اہلکاروں نے بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات سترا شہر میں پرامن مظاہرین پر حملہ کر دیا اور انہیں منتشر کرنے کے لیے ان کے خلاف طاقت کا استعمال کیا۔ جزیرہ سترا کے علاوہ بحرین کے دیگر علاقوں میں بھی حکومت مخالف مظاہرے ہوئے ہیں، جن کے دوران سیکورٹی فورس نے آنسو گیس کا بے دریغ استعمال کیا۔ یہ مظاہرے اس وقت ہوئے جب بحرینی حکومت نے ایک بحرینی نوجوان کی لاش اس کے ورثہ کو دینے سے انکار کر دیا، جس کو پچھلے ہفتے آل خلیفہ حکومت کے کارندوں نے گولی مار کر شہید کر دیا تھا۔ بحرین کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت جمعیت الوفاق اسلامی نے حکومت کے اس قسم کے اقدام کو مظاہرین سے انتقام لینے کی کارروائی قرار دیا ہے۔ بحرین میں فروری 2011 سے آل خلیفہ حکومت کے خلاف عوام کے پرامن مظاہرے جاری ہیں، جن کے دوران اب تک سینکڑوں عام شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ بڑی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ بحرینی عوام اپنے ملک میں آزادی اور جمہوریت اور آئین میں اصلاحات کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں۔ عراق میں فوج اور سیکورٹی فورس کے اہلکاروں نے بغداد کے مضافاتی علاقے میں القاعدہ سے وابستہ دہشت گرد گروہ دولت الاسلامیہ فی العراق و شام کے 34 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ عراق سے موصولہ خبروں کے مطابق بغداد میں آپریشنل کمان کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس کارروائی میں دہشت گرد گروہ کی کئی گاڑیوں کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ بغداد میں آپریشنل کمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ عراقی فوج اور سیکورٹی فورس کے اہلکاروں نے صبیحات میں جو علمبار صوبے کے راستے میں واقع ہے یہ کارروائی انجام دی۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں میں بہت سے غیر ملکی دہشت گرد بھی شامل ہیں۔ واضح رہے کہ القاعدہ سے وابستہ دہشت گرد گروہ داعش صوبہ علمبار کے علاوہ نینوا، دیالہ، کرکوک، صلاح الدین اور بابل میں بھی دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دیتا رہتا ہے۔ اس وقت صوبہ الانبار کے فلوجہ اور الرمادی شہروں میں عراقی فوج کا آپریشن انتہائی منظم طریقے سے جاری ہے۔ روس کے صدر نے اپنے ملک کی قومی سلامتی کے ادارے کے ارکان کے ساتھ ہنگامی اجلاس میں یوکرین کی صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ کرملن کے ترجمان دیمیتری پیسکوف نے کہا کہ یوکرین کے بحران کے حل کے لیے یورپ کی تعاون اور سیکورٹی کی تنظیم کے روڈ میپ کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے شرکا کو یوکرین کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ روس کی قومی سلامتی کے ادارے کے ارکان کے اجلاس میں جن عہدیداروں نے شرکت کی ان میں روسی وزیراعظم، کرملن کے اہم عہدیداران، روسی پارلیمان کے سربراہان اور روس کے وزرائے دفاع اور خارجہ شامل تھے۔ روسی صدر نے بدھ کو یورپ کی تعاون اور سیکورٹی تنظیم کے سربراہ ہالٹر سے ملاقات میں جو ماسکو میں انجام پائی یوکرین کے بحران کے حل کے بارے میں اس تنظیم کی تجویز کی حمایت کی۔ روسی صدر نے یوکرین میں روس کے حامیوں سے کہا کہ وہ مشرقی یوکرین میں ریفرنڈم کے انعقاد کے عمل کو مؤخر کر دیں۔ ولادیمیر پوتین نے ساتھ ہی یوکرین میں صدارتی انتخابات کے انعقاد کو صحیح سمت میں ایک قدم سے تعبیر کیا۔ البتہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر صدارتی الیکشن کے بعد یوکرین کے عوام کے حق کو پورا نہ کیا گیا تو اس قسم کے الیکشن سے ملک کے بحران کے حل میں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ یوکرین کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ حکومت ملک کے سبھی علاقوں کے نمائندوں کے ساتھ قومی مذاکرات شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ یوکرین کی وزارت خارجہ نے جمعرات کو اپنے بیان میں کہا ہے کہ یوکرین کے سبھی علاقوں اور طبقوں کے نمائندوں سے قومی مذاکرات کا آغاز حکومت کی ترجیحات میں ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ یوکرین کے بحران کے پرامن حل کے بارے میں بین الاقوامی گفتگو یوکرین کی شرکت کے بغیر بیمانہ ہے۔ یوکرین کی وزارت خارجہ نے اسی طرح کشیدگی کو کم کرنے کے لیے یورپ کی تعاون سیکورٹی کی تنظیم کے کردار کو اہم بتایا اور کہا کہ یوکرین کی حکومت اس کا خیر مقدم کرتی ہے۔ واضح ہے کہ یوکرین کے مشرقی علاقوں میں کشیدگی میں پچھلے دنوں شدت آ گئی۔ تازہ ترین رپورٹ یہ ہے کہ روس نواز علیحدگی پسندوں کے رہنما ڈینس پوشیلین نے جمعرات کو اعلان کیا ہے کہ چونکہ ریفرنڈم کی تیاری مکمل ہو چکی ہے اس لیے اسے ملتوی نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ریفرنڈم اپنے وقت پر 11 مئی کو ہی ہوگا۔ یاد رہے کہ روس کے صدر نے اپیل کی تھی کہ ریفرنڈم فی الحال ملتوی کر دیا جائے۔ یوکرین کے مشرقی علاقوں میں ہونے والی لڑائیوں میں اب تک سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ ماسکو نے کیف کے اس قسم کے اقدامات کو جنیوا سمجھوتے کی کھلی خلاف ورزی بتایا ہے۔ جنوبی افریقہ میں پارلیمانی انتخابات کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اور حکمراں جماعت افریقن نیشنل کانگریس کو اپنے رقیبوں پر برتری حاصل ہے۔ جنوبی افریقہ کے الیکشن کمیشن کے مطابق 1/3 ووٹوں کی گنتی مکمل ہو چکی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حکمراں جماعت افریقن نیشنل کانگریس 69% ووٹوں کے ساتھ سب سے آگے ہے۔ الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق افریقن نیشنل کانگریس کی سب سے بڑی رقیب جماعت ڈیموکریٹک الائنس 27% اور بائیں بازو کی جماعت آزاد معیشت نامی انقلابی پارٹی نے صرف 4% سے کچھ زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں۔ جنوبی افریقہ میں عام انتخابات 7 مئی کو انجام پائے تھے۔ آئین کے مطابق اراکین پارلیمان ملک کے نئے صدر کا انتخاب کریں گے۔ جنوبی افریقہ کے پارلیمانی انتخابات میں 2.5 کروڑ افراد کو ووٹنگ میں حصہ لینے کا اہل قرار دیا گیا تھا۔ تھائی لینڈ کے عبوری وزیر اعظم نے کہا ہے کہ عام انتخابات پروگرام کے مطابق جولائی میں ہی ہوں گے۔ تھائی لینڈ کے عبوری وزیر اعظم بونسونگ پائسان نے کہا ہے کہ عبوری حکومت کی پہلی ذمہ داری پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق عام انتخابات کرانا ہے۔ واضح ہے کہ تھائی لینڈ کی عدالت عظمیٰ نے 2 فروری کے عام انتخابات کو کالعدم قرار دے دیا تھا، جس کے بعد نئے سرے سے انتخابات کی تاریخ 20 جولائی اعلان کی گئی تھی۔ تھائی لینڈ کی عدالت عظمیٰ نے بدھ کو ملک کی وزیر اعظم ینگ لک شناواترا کو بھی اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے کے الزام میں ان کے عہدے سے برطرف کر دیا۔ یاد رہے کہ سن 2006 میں تھائی لینڈ میں فوجی بغاوت کے بعد، جس کے نتیجے میں اس وقت کے وزیر اعظم تھاکسین شناواترا کو اقتدار سے ہٹنا پڑا تھا، سیاسی مہازرائیوں کا میدان بنا ہوا ہے۔ تھاکسین شناواترا کی معزولی کے بعد ہونے والے عام انتخابات میں ان کی بہن ینگ لک شناواترا تھائی لینڈ کی وزیر اعظم بنی تھی، جنہیں عدالت نے بدھ کو برطرف کر دیا۔ اور ناظرین، آخر میں خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ ایران اور گروپ 5+1 کے ایٹمی مذاکرات، ماہرین کے 2 روزہ مذاکرات نیویارک میں اختتام کو پہنچے۔ شام میں دہشت گردوں کے خلاف فوج کی مسلسل کامیابی اور دمشق کے خلاف بیرونی طاقتوں کی سازش۔ ہندوستان کا پارلیمانی الیکشن، نریندر مودی کو بنارس میں جلسے کی اجازت نہ ملنے پر بی جے پی اراکین کا ہنگامہ۔ جناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے، پتہ ہے urdu.sahartv.ir۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔